الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اتقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ایمان والوں صبر و نماز سے مدد حاصل کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت مبارکہ میں اور اس رکوع میں جو یہاں سے شروع ہو رہا ہے اللہ رب العزت صبر کے موضوع کو تفصیلاً ذکر کیا اور اس طرح کہا کہ ایمان والوں صبر و نماز سے مدد حاصل کرو, یعنی کہ کمینڈ یہ نہیں ہے کہ صبر کرو بلکہ یہ کہا کہ اس سے مدد لو, صبر سے مدد لو اور نماز سے مدد لو, اس لیے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ زندگی کا ایک بہت اہم موضوع ہے, ایک بہت اہم شعبہ ہے, اور بعض علماء نے صبر کو آدھا اسلام قرار دیا آدھا ایمان قرار دیا, بلکہ اگر غور کیا تو سارا ہی اسلام ہے. اس کی وجہ یہ کہ تین طرح کا صبر ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے مشکل حالات کا صبر, جس کو عرف عام میں صبر کہا جاتا ہے کہ کوئی فوت ہو گیا, کوئی چیز چھن گئی, کوئی غم آ گیا, کوئی مشکل آ گئی. لیکن صبر اس سے زیادہ براڈ ہے, اور اس لیے کہ صبر اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جب انسان اپنے آپ سے ایک سٹرگل کر رہا ہوتا ہے, مجاہدہ کر رہا ہوتا ہے, جہد کر رہا ہوتا ہے, ایک لڑ رہا ہوتا ہے اپنے اندر, اور ایسا ہر مسلمان ہر وقت کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک اہم بات ہے کہ مسلمان اندر سے ہر وقت اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ انسان کے اندر نفس ہے, خواہشات ہیں, ڈیزائرز ہیں, وہ انسان کو گناہ کرنے پہ ابھارتی ہیں اور نیکی سے روکتی ہیں, ورنہ علم کی کمی کبھی نہیں ہوتی. اکثر جو کمی ہوتی ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتی ہے. کیا مطلب؟ کہ میرے علم میں اور میرے عمل میں جو ڈفرینس ہے وہ ڈفرینس میرے نفس کی وجہ سے. مجھے پتہ ہے بہت ساری باتوں کا میں عمل نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ میرا نفس اندر ہے, وہ مجھے روکتا ہے, مجھے یعنی کہ اس چیز کو پوسٹ پون کراتا ہے, مجھے لیزی بنا دیتا ہے کہ کر لیں گے, دیکھ لیں گے, اہمیت اس کی کم کر دیتا ہے. تو یہ جو اندر کا نفس ہے وہ ہر وقت مجھے روک رہا ہے اچھائی سے, ہر وقت برائی کو اکسا رہا ہے, کسی نہ کسی درجے میں. ہر ایک کا درجہ فرق ہے. جو محنت کر دیتا ہے نفس میں اس کا درجہ فرق ہو جاتا ہے, مطلب کہ اس کی اپنے آپ سے وہ گناہ کی سٹرگل کم ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو عبادت بن گئی اس کے نفس کو نیکی کرنے کی, لیکن اسٹل وہ سٹرگل کر رہا ہوتا ہے. یہ ختم نہیں ہوتا, بلکہ مشائخ نے یہ لکھا کہ کبھی کوئی انسان پاؤں پھیلا کے نہیں بیٹھ سکتا, نہیں اب میں نفس کے حملوں سے باز آ گیا, ایسا نہیں ہوگا. موت تک اسے نفس سے لڑنا ہے اور شیطان سے لڑنا ہے, کیوں؟ شیطان کا ہتھیار نفس ہے, شیطان نفس کے تھرو ہی حملہ کرواتا ہے. جیسے کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے, جیسا غالباً شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا, یہ کسی اور بزرگ کا, کہ شیطان ان کے پاس آیا اور یہ وسوسہ ڈالا کہ اب آپ عبادت نہ کریں, اتنے نیک ہیں, آپ کے اتنا علم ہے, اتنا, تو آپ نماز پڑھنا چھوڑ دیں. نماز تو مقصد تھا اللہ سے تعلق جوڑنا, وہ جڑ چکے. اب انہوں نے نفس کے اور شیطان کے حملے کو جانا اور کہا کہ یہ چیز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی, کہ ان کا ان سے الگ سے کا تعلق ہے, وہ نماز اور آگے بڑھ کے تعلق پڑھنے میں, اور میں مجھے تو کہتا ہے کہ نماز تو پیچھے ہٹ, تو تو یقین ہے شیطان ہے, یہاں سے چلا جا. تو شیطان نے اگلا وار کیا, اگلا وار یہ تھا کہ دیکھا تجھے تیرے علم نے بچا لیا, تجھے پتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز فرض تھی, تو علم تھا, اس نے تجھے بچا لیا, ورنہ تو تجھے ہلاک ہو جاتا. تو اس نے کہا دیکھا پھر تو نے حملہ کیا, مجھے میرے علم نے نہیں اللہ کی رحمت نے بچایا. تو وہ نفس کے تھرو موٹا کرتا ہے اس کو, اپنا کبھی اس کو بڑا کر کے دکھاتا ہے اپنے آپ کو کہ دیکھو کتنا نیک ہے, کتنا صالح ہے, کتنا علم والا ہے. اب یہ اس لیول کا سٹرگل ہے، یہ ان کا جو علماء اولیاء کا سٹرگل ہوتا ہے وہ اس لیول کا پہنچ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کنسائز کرنا اس پیٹ پہ، اس کے لیے پھر محنت چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ شیطان ان کے راستے سے حملہ کرتا ہے، شیطان ظاہر کا راستہ پتا ہے، وہ ایک محدث کو حدیث کے راستے سے حملہ کرے گا، وہ ایک فقیر کو فقہ کے راستے سے حملہ کرے گا، وہ عالم کو علم کے راستے سے حملہ کرے گا، اس کے ہر میدان کا حملہ فرق ہوتا ہے، اسی لیے نظر آتا ہے کہ اتنے علم والے لیکن آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ شیطان ان کے لیول پہ لڑائی کرا رہا ہوتا ہے علم کے بیسس پہ۔ تو یہ کنٹینیوس پروسیس ہے، چونکہ ایک اسٹرگل چلتی رہتی ہے، وہی سبب ہے کہ جب مجھے محنت کرنی پڑ رہی ہے اپنے اوپر کہ نہیں میں نے اسٹریٹ پیتھ پہ رہنا ہے، اس راستہ جو اللہ تک جاتا ہے اس پہ جمے رہنا ہے، یہ صبر، یہ جو اندر کی محنت ہے اسے صبر کہتے ہیں۔ تو اس لیے صبر کے معنی براڈ ہیں، ایک تو غم میں صبر کرنا ہے کیونکہ اسے مینٹل سٹریس انسان گزر رہا ہوتا ہے، ایک پینک سٹیٹ ہوتی ہے، اس وقت اپنے آپ کو ایک اس پہ رکھنا کہ میرے سے کوئی غلط جملہ نہ نکلے، میرے اس کیفیت میں اپنی جذبات کے تھرو اس راستے سے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کا جذبات کا غلط اظہار نہ کر دوں، تو اس وقت ایک ایفرٹ لگ رہی ہوتی ہے۔ لیکن اسی طرح ساری زندگی ایفرٹ مختلف انداز سے لگ رہی ہوتی ہے، صبح فجر توڑنا، نماز پہ جانا، ایون یہ درس پہ آنا، کنٹینیوٹی کے ساتھ آنا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ کوئی عمل کرو، تھوڑا کرو، مستقل مزاجی سے کرو، وہ اللہ کو پسند ہے۔ اب مستقل مزاجی ہی اصل صبر ہے، کیونکہ ہوتا ہے کہ حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی کوئی حال، کبھی کوئی حال، کبھی بیماری، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کنٹینیوٹی اصل مسئلہ ہوتی ہے ہر چیز میں دین پہ قائم رہنے کے لیے۔ اسی لیے نماز میں 5 times a day کنٹینیوٹی اس میں مطلوب ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ جو کنٹینیو سٹرگل ہے نا انسان کی زندگی، صبر ہے، تو نیکی پہ صبر، برائی نہ کرنے پہ صبر، برے حالات پہ صبر، یہ سب صبر۔ تو مستقل صبر کون ہے جو صبر نہ کر رہا اگر وہ شریعت پہ قائم ہے؟ ہاں، وہ شخص صبر نہیں کر رہا ہوگا جو شریعت پہ نہیں ہے، جو گناہ کر رہا ہے وہ صبر نہیں کر رہا، کوئی نیکی چھوڑ رہا ہے وہ صبر نہیں کر رہا، نیکی پہ رہنا صبر ہے، وہ ایک کنٹینیوس ایفرٹ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہی کہ اس آیت مبارکہ میں یہی کہا کہ اس سے مدد لو، کیونکہ انسان اسی سے گھبراتا ہے کہ یہ جو مجھے اپنی مرضی کے خلاف جو کرنا پڑتا ہے نا، صبح صبح اٹھنا، فجر کے وقت نیند آ رہی ہے، تہجد توڑنا، اپنی مرضی کے اگینسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اب انسان سمجھتا ہے کیا بوجھ ہے، نہیں، یہی بوجھ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہی تو انسان کو ایلیویشن دیتی۔ کوئی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا، شاید اس کا سلیپ سائیکل تھوڑا ڈفرنٹ ہو، ورنہ ہر ایک کو صبح اٹھنے میں مشکل ہوتی ہے آلموسٹ، الا ماشاء اللہ، کیونکہ انسان کی نیند کو چھوڑنا ایک مشکل کام ہے، اس کو ایک سلیپنگ فیز سے اٹھ کے دوبارہ ایک ایکٹیو لائف میں آنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے، تو اس وقت اسٹرگل ہوتی ہے، اور اس میں ریزن آفس نہ ہو، ریزن ہو یہ کہ نماز پڑھنی ہے، تو آبویسلی نفس اور حملہ کرتا ہے کہ کوئی دیکھ نہیں رہا، کوئی پوچھ نہیں رہا، کون پوچھے گا کہ میں چھوڑ دوں، یہ بعد میں پڑھ لوں، کون پوچھنے والا ہے، تو ایکسٹرا حملہ ہوتا ہے نفس کی طرف سے۔ لیکن یہ تو ہے، بھوک ہر ایک کے ساتھ ہے کہ اس کو مشکل ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ یہ نفس بہت بھاری ہے رات کا اٹھنا، جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نفس بھاری ہے تو اٹ مینس کہ یہ مشکل کام ہوگا، اس میں کوئی ایفرٹ لگے گی، تو اس سے گھبرانا نہیں چاہیے، وہ ایفرٹ کو اپنا ساتھی سمجھنا چاہیے کہ یہی تو مجھے ایلیویٹ کرے گی اللہ کی طرف، یہ جو مجھے ایک مشقت اٹھانی پڑتی۔ تو اسی چیز کو براڈ کر لے، ایک ایگزامپل دی تہجد اور فجر کی، اس کو براڈ کر لے، درس میں آنے میں کوئی مشکل آتی ہے، کنٹینیوٹی کی مشکل آتی ہے، سمجھے وہی تو اصل چیز ہے، باقی جب فیور میں حالات وہ تو اس وقت تو اجر اتنا نہیں ملتا جتنا جب ایڈورس ہو جاتے ہیں یا اگینسٹ ہو جاتے ہیں، فسائی زندگی کو اس کو براڈ کر لے اسپیکٹرم کو، تو اس چیز کو اپنے ساتھ ہی سمجھے کہ میری زندگی میں کرنا کیا ہے، کہ یہی چیز تو ہے میری زندگی کے اندر، کہ ایفرٹ کرنی ہے اللہ تک پہنچنے کی، ایفرٹ کرنی ہے کنٹینیوس ایفرٹ، اس میں لیزینس نہیں آنی چاہیے، اور ایک دوسرے کو جو کہا صبر کی تلقین کرتے رہو، یہی ہے کہ لیزی نہ بنو، یہ وقت تھوڑا ہے، بہت تھوڑا وقت ہے، یہ تو ابھی آنکھ بند ہوئی تو پتہ چل جائے گا ہے کہ انسان پچھتائے گا کہ میں کیا کر کے وہ وقت ضائع کر دیا، وہ وقت ضائع کر دیا، وہ وقت ضائع کر دیا، تو یہ لیزینس جو آ جاتی ود دا پیسج آف ٹائم، اس کو ختم کرنا ہوتا، تو یہ تلقین کرتے رہنا چاہیے کہ لیزی نہیں بننا، بالکل یقیناً وہ لوگ عقل مند تھے جن کے بارے میں کتابوں میں ہم نے پڑھا اور میں نے پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایک بزرگ کے بارے میں ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں ستو اس لیے پیتا ہوں کہ میں نے اندازہ لگایا کہ جو روٹی کھانے میں ٹائم لگتا ہے اور ستو پینے میں ٹائم لگتا ہے اس ڈسٹینس میں 70 ٹائم سبحان اللہ کہا جاتا ہے, تو میں نے کہا ستو پی لیتا ہوں پیٹ ہی بننا ہے, اس کو بھی 70 ٹائم سبحان اللہ میں لگا دیا, کیونکہ یہی آپ ایکچوئل اس دنیا کی ہماری کمائی ہے, یہ تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ وقت ہے کیا, اور اگر ہمیں پتا چل گیا ریئل میں ہم ایک دوسرے کے کام کی بات کرو, ایکسٹرا بات نہ کروں میں, مجھے اس وقت ٹائم شارٹ ہے اور موت واقعی ایسی ہے اچانک آتی ہے, بتا کے تھوڑی آتی ہے, ٹائم تو واقعی بہت شارٹ ہے اور چاروں طرف جو کچھ ہو رہا ہے اگر غور سے دیکھیں تو انسان کی کے لیے عبرت کے لیے کافی ہے کہ حج پہ لوگ جا رہے ہیں رمی کرنے جا رہے ہیں, کسی نے کبھی سوچا ہوگا کہ میں اس وقت مر جاؤں گا جا کے, صبح فون کر کے گئے ہوں گے ہاں جی مزدلفہ کا ختم ہو گیا ہے وقوف ہوں رمی کرنے جا رہے ہیں اور رات میں مر گیا, تو ایسی موت آتی ہے تو بتا کے تھوڑی آتی, تو ہم واقعی میں ہمارا اسکیڈول کو ری اسکیڈول کریں کہ کہاں میرے اندر کی ٹائم یہاں کرے جا رہے ہیں یہاں کرے جا رہے ہیں, اب جب یہ سوچ آ جائے اب انسان اس کو انالیسس کرے ٹی وی دیکھنا, یعنی اس سے زیادہ ویسٹ ہوا ٹائم کیا ہے, انسان سمجھ نہیں آ اتنی قیمتی وقت ٹی وی دیکھنے میں ویسٹ کر, ٹھیک ہے خبر کا پتا ہونا وہ تو 5-10 منٹ میں بھی خبروں کا پتا چل جاتا ہے, لیکن وہ دیکھ رہے چینل بدل رہا ہے, اس کو مطلب کچھ پتا نہیں کہ ٹائم کیا ہے اور زندگی کیا ہے, ویسٹ کر رہا ہے جسٹ, تو اس کو یہ ہے صبر کہ اس کو ایک دوسرے کو کہتے رہنا کہ اس ٹائم کو ویسٹ نہ کرو, یہ بہت قیمتی وقت ہے اس کو یوٹیلائز کرو, صحیح جگہ ان پٹ دو جو بعد میں تمہیں فائدہ دے, اور پھر انسان کہتے میرا وقت نہیں ہے, ایکچولی وہ ویسٹ کر رہا ہوتا ہے وقت, تو اللہ تعالیٰ کا اس کو اپنے ساتھ ہی بناؤ, صبر کو ہر وقت اپنے ساتھ رکھو, اس دل کو اگر ایفرٹ تو کرنی پڑ رہی ہوتی ہے اس کو ہر وقت اپنے ساتھ اس کو اپنے زندگی کا ایک ساتھی بنا لو, اس سے مدد لیا کرو, نہیں ورڈس کیا مدد لو اس سے اور نماز سے مدد لو, اب کیا ایک ہے نماز کو پڑھنا 5 times a day وہ ایک علیحدہ چیز ہے, ایک ہے اس کو بھی اپنا ساتھی بنا لینا کہ اس سے کبھی ہیلپ لی جائے, نماز سے ہیلپ لوں, کیا مطلب کہ کوئی مشکل آ گئی کوئی کام کروانا ہے اللہ تعالیٰ سے دو رکعت نماز حاجت کے پڑھے اللہ تعالیٰ, اب یہ ریفلیکٹس سے نکل گئے فوراً خیال آتے ہیں ارد گرد کے کہ یہ اس سے کہوں اس سے کہوں یہ کر دوں یہ کر دوں, دوائی کھا لوں بیمار ہو گیا ہوں اس سے کہلوا دوں کوئی مسئلہ ہے, لیکن ریفلیکس سے یہ نکل گئے کہ دو مسئلے بھی پڑھنے, حالانکہ یہ طریقہ تھا انبیاء اور اولیاء کا اور یہ ہونا چاہیے ہر مسلمان کا, نماز اس کا بالکل ایک ساتھ ہی ہونا چاہیے کہ ہر وقت مسلح ساتھ ہو, گاڑی کے اندر ہو, جہاں بھی ایشو کھڑا ہو چلے دو نفل وہاں پہ پڑھے, باوضو رہنا اور نفل پڑھتے رہنا نماز پڑھتے رہنا یہ اس کا ایک روٹین ہونی چاہیے, سفر میں جا رہے ہیں دو نفر, سفر سے واپس آئے دو نفر, کوئی مشکل پڑ گئی دو نفر, تو اس چیز سے کو ساتھ رکھنا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں کیا ان کے پاس تھا مسلمانوں کے پاس, یہی صبر و صلاح کہ پتا ہے کہ آگے بہت بڑی فوج ہے لیکن صبر اور نماز سے مدد لے رہے ہیں, یہ طریقہ کنٹینیوس رہا ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہے تھے بادشاہ نے بیوی کو پکڑنے کے لیے ایفرٹ کی اور مشکل نظر آ رہی تھی تو انہوں نے دو نفل پڑھنے شروع کر دی, تو یہ مسلمان کا شیوا ہمیشہ ایسے رہے کہ وہ نماز کو اپنے ساتھ رکھتا ہے اور اس کو مشکل سے نکلنے کا ذریعہ بناتا ہے, جتنے لوگ کتنے واقعات صحابہ کی زندگی میں پڑھے اولیاء کی زندگی میں پڑھے کہ کتنی جگہ پہ ان پہ رزق کا مسئلہ آتا ہے کھانے کو نہیں مل رہا ہوتا, تو ان کی اسٹرگل میں پہلی چیز جو ہوتی ہے نماز پڑھتے, اور بار بار کہتے ہیں ہم پڑھتے جاتے تھے حتیٰ کہ رزق پہنچ گئے, یعنی کنٹینیوٹی سے وہ نفل پڑھ رہے ہیں, ایک نفل اسلام پھیرا پھر نفل پڑھے اسلام پھیرا پھر نفل, حتیٰ کہ کوئی دوبارہ میں رستک دیتا تھا کھانا لے کے پہنچ گیا, اب یہ ان کے ہتھیار ہوتا تھا زندگی کا, تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قوت طاقت قدرت سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ جو ہے وہ صبر و نماز, جس کو لاسٹ ٹائم میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ جو غیبی نظام ہے اللہ کی قوت کا اس سے فائدہ لینے کا طریقہ یہ صبر اور نماز, कि जब कोई मुश्किल नजर आए, जब कोई मसला नजर आए जिंदगी में, सबर फौरन कि कायम रहना है, उस पैर से नहीं हटना। क्योंकि जब मुश्किल में फंसता है तो इंसान तो देखता है कि इस पैर को से डेविएट कर दे, तो मैं उस पर कायम रहूंगा और नमाज से मदद लूंगा। और अल्लाह ताला ने कहा इन्नल्लाह मअस साबिरीन, में सबर करने वालों के साथ हूं। अब मैयत कहना बहुत आसान है, ये बहुत ऊंचा मकाम कि अल्लाह की मैयत हासिल हो जाए, जो अल्लाह ताला देख रहा हो उस शख्स को, उसको सुन रहा हो, ऐसी कैफियत होती है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब फिरौन के दरबार में अल्लाह ने कहा जाओ दावत दो, लेकिन वो तो मैंने उनका बंदा कत्ल कर दिया था, वो तो मेरा दुश्मन है, तो अल्लाह ताला नहीं मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम दोनों के साथ हूं, मूसा और हारून अलैहिस्सलाम दोनों के साथ, और कि मैं सुन रहा हूं, मैं देख रहा हूं तुम्हें, कि मैं सुन भी रहा हूं देख रहा हूं। अब अल्लाह ताला ऐसे मुतवज्जे हो जाते हैं उस शख्स में, ये है मैयत। अब इंसान पे अल्लाह ताला मुतवज्जे हो जाए, मुतवज्जे तो पूरी मखलूक पे हैं, लेकिन खास तवज्जो देते हैं, उसकी रहमत आ जाती है उस पर, इसीलिए गैब का निजाम अल्लाह ताला हरकत में लाकर उसकी हेल्प करते, तो ये मैयत उसे हासिल हो जाती है, अल्लाह ताला उस पर उसकी तवज्जो हो जाती है अल्लाह ताला की रहमत की। तो अब जिस तरह अल्लाह ताला उसको गौर से सुन रहे हो, उसको देख रहे हो कि किस मुश्किल में फंसा हुआ है, क्या एफर्ट कर रहा है, तो यही तो जिंदगी का मतलब है। जन्नत इसका नमूना एक्चुअल होगी, दुनिया में उसका नमूना होता है कि अल्लाह की मैयत, और एक स्टेज आती है फील भी शुरू कर देता है, जिसको मुकाम एहसान दूसरे लफ्जों में कहा जाता है। क्योंकि मुकाम एहसान पहुंचने वाला शख्स कंटिन्यूसली इस स्टेज में होता है, कुछ सबर कर रहा होता है, अपने आप को उसने शरीयत के अंदर बांधा होता है, अब उसे सबर करना पड़ रहा होता है। अब चूंकि मैयत की कंटिन्यूटी रहती है, हत्ता कि उसे वो फील होना शुरू हो जाता है कि अल्लाह ताला मेरे सामने है, मेरे साथ है, इसको मुकाम एहसान कहते हैं कि अल्लाह को देखना। तो दूसरे लफ्जों में इस बात का जो अगर ब्रीफली डिस्क्राइब करें तो ये बनेगी कि अपने आप को शरीयत सुन्नत के अंदर बांधे रखना, उसके अंदर वो भी कैफियात भी आ जाएंगी जो जो मुश्किल हालात में होती है, इसको एक्चुअली हम उल्फ आम में सबर कहते हैं। अब सुन्नत पे कायम रहना कौन सा आसान, जिस तरह लास्ट टाइम मैंने कहा था कि नमाज कोई आदाब से पढ़ना भी आसान काम नहीं है, पांच वक्त आदाब के साथ पूरे पहली सफ में तकबीर अल्लाह के साथ पूरी फोकस के साथ नमाज पढ़ना, और सुन्नत के मुताबिक अगर करे कि सुनते घर पढ़े, उसके बाद थोड़ी देर आराम करे, फिर उठ के जाए और जमात के साथ फजर रीड, कुछ दिन ही ये करना एक एफर्ट मांगता, तो यही सबर। अब ये सिर्फ एक फर्ज की बात हो रही है, अब सारी सुन्नतों का अंदाजा लगाएं कि जो जिंदगी में होती है एक एक काम में, अगर जो शख्स उस पर मेहनत करता है तो कितना वो सबर कर रहा होगा, और इसीलिए ऐसे शख्स को अल्लाह ताला की मैयत मिल जाती है। तो इसलिए दिल की दुखने को मुसलमान अपना सेवा बनाए। आप सुनने से मगमूम रहते थे क्योंकि गम की कई वजूहत है, एक वजह आखिरत का जो फिक्र है, दूसरा ये कि इस शरीयत पे कायम रहना है, एक एफर्ट चाहते हैं, इसलिए उसमें एक कम होता है, इसलिए मुसलमान को हर वक्त एक एक सोच में रहता है, अपने में झांक रहा होता है कि ये तकब्बुर आ रहा है इसको हटाओ, ये मेरे अंदर वजब आ गई, खुद पसंदी आ गई इसको निकालूं, ये दूसरे की तारीफ मुझे अच्छी क्यों लगी, क्या मेरे अंदर वजब है उसको दूर करूं, वो हर वक्त अपने पे फोकस, अपने पे फोकस, इसको हटाना उसको हटाना, एक जंग उसके अंदर चल रही होती। और इसी तरह मुआशरे की बातों को जब सुनना पड़ता है उस पर एक सबर होता है, और यही इनायात का एक बैकग्राउंड ये भी है जो पीछे से चल रहा है। तहवील किबला भी मुसलमानों को बहुत बातें सुननी पड़ी, जो किबले की डायरेक्शन चेंज हुई तो ना लोगों की बातें सुननी पड़ी, क्या मजाक बनाए हुए कभी एक किबला कभी दूसरा किबला, अब जब बातें बर्दाश्त तो अल्लाह का सबर करो, नमाज पढ़ो और सबर करो। आप सब एक जगह अल्लाह ताला ने क्लियर कट कहा एक सूरत के अंदर कि ये जो लोग बातें कहते हैं इससे आपका दिल दुखता है, मुझे पता आपका दिल तंग होता है, सीना तंग होता है, तो क्या करें कि अल्लाह की तस्वीर करें और सजदा करें। वहां पर भी यही रेमेडी बताए कि तस्वीर करें और सजदा करें, ये जो आपका दिल दुखता है लोगों की बातों, तो मार्शल के साथ स्ट्रगल करना भी एक एफर्ट चाहता है कि कभी कोई मजाक उड़ा रहा होता है, कभी कोई मजाक उड़ा रहा होता है, اور جتنا دور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دور ہوگا اتنا ہی بڑھے گا، کم تو نہیں ہوگا. اسی لیے تو حدیث پاک میں کہا کہ ایک سنت کو عمل کرنا جیسے شہید ہو جیسے اس کا ثواب ہو جائے. تو باتیں سننی پڑیں گی کہ داڑھی رکھ لی اس پہ باتیں، پردہ کر لیا اس پہ باتیں، کوئی اور معاشرے کے رواج اور رسموں کے اگینسٹ کام کر لیا اس پہ باتیں. تو یہ تو چلتا رہے گا، یہ مسلمان کا کام ہے برداشت کرنا. یہ نہیں ان کی وجہ سے چھوڑ دو کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ بھی تکبر کی نشانی ہوتی ہے. بیٹا وہ بندہ نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں مجھے کہ میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اگر فیل ہو رہا ہے کہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہ تکبر کی نشانی کہ اس کے اندر ہوئی تکبر ختم ہوئی، میں نہیں ختم ہوئی کہ مجھے کیوں کہا، تم ہو کون جو کہہ دیا کسی نے کچھ. اب کسی کام کرنے والے کو ایسے کوئی کہہ دیا کیسے صفائی کی ہے تو وہ نہیں مائنڈ کرتا، وہ سنتا رہتا باتیں. اب کسی ڈاکٹر کو یہ کہہ دو وہ مائنڈ کرے گا، کیونکہ اس کے اندر ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، اس کے اندر یہ نہیں ہے. تو اگر مجھے فیل ہوتی ہے وہ کی باتیں یہ میں نہیں ختم ہوئی اندر کہ مجھے ہے کہ میں کوئی چیز ہوں کہ لوگ مجھے کیوں کہہ رہے ہیں، میں کچھ نہیں ہوں. یہ جب تک کیفیت نہیں ہوگی تب تک تکبر نہیں ختم ہوگا، پھر نہیں مائنڈ کرتا ہے کوئی کہتا ہے تو کہتا ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی اسی کنٹینیوٹی میں بات کی کہ صبر کرو، لوگوں کی باتیں برداشت کرو، اسے مدد دیا کرو، اس سے ترقی ہوتی ہے انسان کی. کچھ نے سمجھانے کے لیے کس طرح بھی کہا کہ ہر چیز کو ایلیویٹ ہونے کے لیے کچھ پاور چاہیے، اگینسٹ گریویٹی کوئی چیز ایلیویٹ ہونا چاہتی ہے اس کو بھی ایک فیول چاہیے، پاور چاہیے. اسی طرح انسان کی ترقی یا اللہ تعالیٰ کی طرف جو ترقی ہوتی ہے، اس کی روحانی ترقی کرتی ہے، اس کا فیول یہ صبر ہوتا کہ جہاں وہاں پہ کوئی نہ کوئی پیٹرول یا کوئی اور چیز جلتی ہے اور اس کا مالیکول ٹوٹتا ہے تو وہاں پہ ایلیویشن ملتی ہے. یہاں انسان کا دل جب ٹوٹتا ہے تو اس کو وہاں ایلیویشن ملتی ہے اس کی روحانی. تو دل ٹوٹنے پہ پریشان نہ ہو جائے کرے، بلکہ سمجھے کہ یہی ایلیویشن ہے میری روحانی کی، میری اللہ کا قرب یہی ہو رہا ہے، اسی وقت ہو رہا ہے. جب میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا اس وقت ایسی ترقی نہیں ہو رہی تھی جتنا اب ہو رہی ہے. اور اسی لیے جو غریب غربا پسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بڑی جلدی بہت اللہ کے قریب ہوتے ہیں، ان سے بہت ڈرنا چاہیے اگر وہ شریعت پہ ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر تکبر نہیں ہوتا، ایک چیز. دوسرا وہ کنٹینیوسلی غم کی کیفیت پس رہے ہوتے ہیں، اور اس پسنے کی وجہ سے صبر کی وجہ سے وہ ان کی جو ترقی ہوتی ہے اللہ کے ہاں وہ عام بندے کی نہیں ہو سکتی، اور تکبر جو مانے ہیں ترقی کا وہ بھی ان کے اندر نہیں ہوتا. اسی لیے ان میں اندر بہت اللہ کے ولی چھپے ہوتے ہیں اگر وہ شریعت پہ چل رہے ہیں. تو اب کس لیول کا صبر چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹریم لیول دکھا کے بتا دیا کہ اس یہ ہے ایکسٹریم لیول، اور اس کے نیچے جتنے بھی لیول ہیں وہ صبر میں تم سے چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈ. اور وہ ایکسٹریم لیول کیا ہے کہ اپنی جان دے دے. کیا ہوگا زیادہ، مطلب کہ معاشرہ کیا کر سکتا ہے، جان لے لے گا، لے لے، لیکن میں اس راستے سے نہیں ہٹوں گا. میں کوئی شریعت کے عمل پہ قائم رہنے میں زیادہ کیا ہوگا کہ اگر مجھے عادت پڑی ہوئی ہے کوئی گناہ کی، میں روک لوں نہیں کرنا نہیں کرنا نہیں کرنا، الٹیمیٹلی زیادہ کیا ہو جائے گا، مر جاؤں گا. ہوتا نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، مر جاؤں گا تو مر جاؤں گا. یہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے، ہٹنا نہیں ہے. یہ کہیں پہ بھی اللہ نے کہا کہ اس شریعت سے ہٹ، یہ اس چیز کا بھی آنسر ہے جو کامنلی کوسچن یگسٹر کئی بار کہتے ہیں کہ نامحرم کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، اب اس کا کیا حل ہے؟ دیکھیے حل دو ہی ہیں، ایک ذکر اللہ کی کثرت، اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایک عادت ہوتی ہے اندر سے دل کی گندگی جو ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، چمک جاتا ہے دل، تو وہ دل ہی کم کرتا ہے. لیکن اسٹل کچھ نہ کچھ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، نفس منع تو نہیں ہے، اب وہ ایفرٹ تو کرنی کرنی ہے، اس کا کوئی آلٹرنیٹو نہیں ہے. اور اس ایفرٹ سے ہم گھبراتے ہیں کیونکہ ذہن میں رہے کہ عمل دو ہی ہوتے ہیں، ایک ہوتے غیر اختیاری، ایک ہوتے اختیاری. اختیار سے کیا ہے، ادھر دیکھ رہا ہوں ادھر دیکھ رہا ہوں یہ کام کر رہا ہوں بول رہی، سب اختیاری باتیں، میں چاہوں تو نہ کروں، تو اختیاری عمل پہ, کسی بھی اختیاری عمل پہ اللہ تعالیٰ چھوٹ نہیں دیں گے, اچھا غلطی ہوگی نہیں, پوچھیں گے تم نے جان کے کیا, اللہ تعالیٰ دلی ایسا ہو گیا تھا کہ میں قابو میں نہیں رہا, نہیں کیوں قابو میں نہیں رہے, زیادہ میں مر جاتے, کیوں حدیث پاک میں یہ مینشن کیا علماء نے, ایک حدیث ہے اس کی سند تو کچھ کلام ہے لیکن سٹل اس موضوع کو کہ فور ہے, وہ کہتے ہیں بعد میں مفہوم ہے کہ اگر کسی کو کسی سے محبت ہوگی نامحرم سے اور اس نے صبر کیا اس محبت پہ, کہ محبت ہونا بغیر اختیاری اس پہ کوئی پوچھنی ہوگی کہ وہ ہو گئی اب دل کسی کا مائل ہو گیا وہ غیر اختیاری, لیکن اگر اس نے قابو کیا, قابو کرنے میں کیا ہے نہ اس کی طرف دیکھا نہ اس سے بات کی نہ دل میں اس کے خیال کو جمایا, یہ اختیاری فیل ہے, کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے اندر وہ لڑتا رہا اپنے آپ سے حتیٰ کہ بیمار ہو گیا حتیٰ کہ مر گیا تو وہ شہید کی موت, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس نے صبر کیا ہے کنٹرول کیا اپنے آپ, یہ ایسی اللہ تعالیٰ کا ایفرٹ پسند ہے اور یہی ہم سے چاہتے ہیں, اور جتنے لوگ دین پہ مسمیت نہیں آ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہے, وہ صبح اٹھنے میں صبر نہیں ہے, نیند آ رہی ہوتی ہے تو صبر کریں, باہر جاتے ہیں تب آنکھیں قابو میں نہیں, کان قابو میں نہیں, زبان قابو میں نہیں, تو صبر کریں, تو اللہ تعالیٰ یہ ڈیمانڈ رکھی کہ جان دینی پڑی دے دو لیکن تمہیں صبر کرنا ہے, ولا تقول لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون, اور جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل ہو ان کو مردہ نہ کہو, دراصل وہ زندہ ہے مگر تم کو ان کی زندگی کا احساس نہیں ہوتا, تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک سب سے سپریم لیول ذکر کر دیا کہ جان دینی پڑے گی نا صبر کرتے کرتے, تو دے دو, اس کا مرتبہ کیا ہے, وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ مردہ نہیں ہے, تمہیں ان کا نہیں پتا کہ وہ زندگی کیسی ہے, تو اتنا اللہ کے یہاں قیمتی ہے اگر کسی نے اپنی جان ہی دے دی, کیونکہ اس نے ایکسٹریم صبر کیا ہے, اس سے زیادہ انسان کا کچھ نہیں ہے اللہ کو دینے کے لیے, اس نے اس لیول تک اپنے صبر کو پہنچا دیا, تو اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ کی زندگی ایسی دے دی کہ اب کہا کہ تو ہی نہ مردہ یہ زندہ ہے اور کسی کو ان کی زندگی کا احساس نہیں. اب یہ ذہن میں رہے کہ ہر جو شخص مر جاتا ہے وہ عالم برزخ میں ہو, تو بے شک وہ مسلمان ہو یا کافر ہو, عالم برزخ ایک زندگی ہے اور وہ وہاں پہ زندہ ہے, یعنی ایک علیحدہ دنیا ہے وہ وہاں کی ایک زندگی ہے وہاں پہ, بے شک مسلمان تھے یا کافر تھے. اب یہاں پہ جو کہا کہ انہیں مردہ نہ کہو, تو اب حقیقت حال تو اللہ ہی جانے, لیکن جو علماء نے اور احادیث کے تھرو ایکسٹریکٹ کیا وہ یہ کہ ان کی زندگی اس سے زیادہ ہوتی ہے جو کہ عام مسلمانوں کی ہوتی ہے, یا عام کافر یا مسلمانوں کی ہوتی مرنے کے بعد, ان کی کیفیت زندگی کی اس سے اوپر کی ہوتی ہے اور انبیاء کی اس سے بھی اوپر کی ہوتی ہے. کیا مطلب کہ یہاں پہ یہ کہا کہ وہ زندہ ہے تمہیں اس کا شعور نہیں ہے, اور لیکن ان کے مرنے کے بعد ان کا جو احکام ہیں ہوتے کہ وہ لاگو ہوتے ہیں, چاہے مثلا ان کی بیوی دوسری شادی کر سکتی ہے, ان کے جو مال چھوڑ جاتے ہیں وہ وراثت میں تقسیم ہوتا ہے, تو یہ سارے عام ہوتا ہے کہ احکام ہے, لیکن ان کی بعض روایات سے پتا چلتا ہے ان کی جسم گلتا نہیں ہے, جو حقیقی شہید ہوتا ہے اس کا جسم مٹی گندا نہیں گلتا, یا گلتا ہے تو دیر سے گلتا, بعض نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مٹی اس پر اثر نہیں ڈالتی, دوسری چیزیں اس پر اثر ڈال سکتی ہیں, تو مختلف طرح سے اس کی توجیہ کی گئی ہے, لیکن ان کی جسم عام جسم سے فرق ہوتا ہے, لیکن ان کے بعد احکام مردہ کے لاگو ہوتے ہیں, جیسے بیوی کا دوسری شادی کرنا, مال کو تقسیم کرنا, لیکن انبیاء کی زندگی اس سے بھی اوپر درجے کی ہوتی ہے مرنے کے بعد, اس لیے ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی شادی نہیں کر سکتی, ان کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی, ان کے وہاں پہ بھی زندہ کے احکام لاگو ہوتے ہیں, ان کی اس سے بھی اونچے درجے کی زندگی ہوتی ہے, لیکن حقیقت حال کیا ہے, کیسی زندگی ہے, وہ وہاں پہ کیا کرتے ہیں, کیسے زندہ رہتے ہیں, اس کی تفصیل چند تو موجود ہے حدیث میں, چند نہیں, یعنی اکثر نہیں ہے, تو حقیقت نہیں انسان جان سکتا وہ کس قسم کی ہوگی, اب یہ تو کہا کہ مردہ نہ کہو، اب یہ اس طرح نہیں ہے کہ کہہ نہیں سکتا کہ مر گئے ہیں، وہ فوت ہو گئے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. مطلب کہ مردہ خیال نہ کرو، بتانا یہ مطلب مقصود ہے کہ ان کی زندگی ہے جس طرح عام مسلمان یا عام مردے کی ہوتی ہے، اس سے اونچے درجے کی ان کی زندگی، یہ سمجھو اس کی اہمیت تو واضح کی. پھر آگے کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور دیکھو ہم تمہیں آزمائیں گے ضرور، کبھی خوف سے اور کبھی بھوک سے اور کبھی مال اور جان اور پھلوں میں کمی کر کے، اور جو لوگ ایسے حالات میں صبر سے کام لیں ان کو خوشخبری سنا دو. تو اوپر کا لیول دکھا کے کہ موت الٹیمیٹ لیول ہے، اب اس سے نیچے جتنے کے بھی لیول ہوں گے وہ زندگی میں تمہارے سامنے آئیں گے. کہ موت تو زندگی کے ختم ہونے کا نام ہے، اس زندگی سے اگلی زندگی میں ٹرانسفر ہونے کا نام ہے. اس زندگی کے اندر مختلف لیول آئیں گے تم پہ انہیں حالات کے، تو اس کے لیے تیار ہو. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اب اس کے اندر کتنے میسجز، ضرور آزمانے کا کیا مطلب ہے؟ دیر از نو ایکسیپشن. اب اس دوسرے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہی زندگی ہے، یہ زندگی اسی چیز کا نام ہے. کیونکہ زندگی کے اندر ہی ہوگا کہ ایسے حالات آئیں گے جو آگے اللہ تعالیٰ نے ایکسپلین کیا. اب یہ ایک زندگی کا تصور دیکھیں اور ایک وہ زندگی کا تصور ہے جو کہ آج کل کے بچوں کو بتایا جاتا ہے یا جس سے ہم گزرے، جو ہمیں بتایا گیا کہ زندگی تو یہ ہے کہ اسے انجوائے کیا، زندگی تو یہ ہے کہ کوئی مشکل نہ آئے. اب جب یہ ٹریننگ ہوتی ہے اور یہ ٹریننگ نہیں ہوتی جو اللہ تعالیٰ کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر وہ ڈپریشن کریٹ ہوتا ہے، پھر وہ انگزائٹی حد سے بڑھ جاتی ہے جب یہ حالات آتے ہیں، جو کہ آنے ہیں، جو اللہ نے کہا تو آنے. جو خالق کائنات اور ہمارا خالق کہہ رہے ہیں کہ تم پہ حالات آئیں گے، تو جب وہ حال آتے ہیں اس کے لیے پریپیئرڈ ہی نہیں ہوتا کوئی. جو پریپیئر نہیں ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، اور پریشانی حد سے جب بڑھتی ہے تو وہ ڈپریشن کی صورت اختیار کر لیتے. اب جس کو یہ آئے مستحضر ہو، جس نے یہ ٹریننگ لی ہو، وہ بھی ڈپریشن میں جائے گا، غم میں چلا جائے گا، رو پڑے گا، لیکن ڈپریشن نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ وہ یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایگزامینیشن ہال کے اندر ٹیسٹ ہوتا ہے. اب انگزائٹی سب کو ہوتی ہے جنہوں نے پڑھا ہوگا، جو تیار ہو کے آئے انگزائم، سب کو انگزائٹی ہے، لیکن وہ ڈپریشن تو نہیں ہوتا. وہ تو ٹیسٹ کی انگزائٹی ہوتی ہے. کئی لوگوں کو ہو جاتا ہے ان کا انگزائٹی کا لیول حد سے بڑھ جاتا ہے، لیکن وہ پرفارم نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ یہ بتا کے انگزائٹی کا لیول اس حد تک لانا چاہتے ہیں کہ تم پرفارم کرو. کیونکہ ایگزام کا اسٹریس دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اسٹریس ہوتا ہے جو انسان کی پرفارمنس کو انہینس کر دیتا ہے، ایک اسٹریس ہوتا ہے جو اس کو پرفارمنس کو ڈکلائن کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس پہ نیگیٹو افیکٹس آتے ہیں. تو جس پہ وہ انگزائٹی ہوتی ہے تو اس کو تھراپی کی ضرورت ہوتی ہے. سائیکالوجسٹ تھراپی دے کے یہ بتاتے ہیں کہ اس لیول کو کم کر کے اس لیول پہ لاؤ جو فائدہ مند ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ بتا کے کہ یہ ہوگا تمہارے ساتھ، ہمارے اسٹریس کو اس لیول پہ لانا چاہتے ہیں جب ہماری پرفارمنس میچ ہو جائے، کہ ہاں میں تیار ہوں گی، ہوگا پھر میں نے کیا آنسر کرنا. کیونکہ جب یہ کہا جا رہا ہے ہم ضرور آزمائیں گے، یہ ورڈ آ رہے ہیں آزمائیں گے، ایگزام کا ورڈ اللہ تعالیٰ یوز کر رہے ہیں کہ اطلاع آئے گی، ایگزام ہوگا تمہارا، تو اب ایگزام کے لیے پریپیئرڈ ہوتا ہے بندہ کہ کیا کوشچن آئے گا میں اس کا آنسر کروں. یہ ہے ساری کیفیت جو اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ وہ تیار ہوتے ہیں، کوشچن آئے گا اور اس کو آنسر کرے گا. جیسے وائرل کے اندر انسان تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ کوشچن کیا آئے گا، میں کیا آنسر کروں، پورا فوکس ہوتا ہے اس وقت. تو یہی مسلمان کے اللہ تعالیٰ کیفی جہاں دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ فوکسڈ ہو کہ کیا کوشچن آتا ہے اور میں کیا اس کا آنسر کر لیں، تیار ہے اس کے لیے. ایک تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا تو ضرور آزماؤں، دوسرا یہ بھی بتا دیا ضرور آزمانے میں کہ کوئی ایکسیپشن نہیں ہے، ایون اولیاء پہ بھی آئیں گے. دیکھیں انسان کی مشکلات آنے کی دو وجوہات مین ہوتی ہیں، ایک ہوتے ہیں اس کے گناہ، دوسرے ہوتے ہیں اللہ کی آزمائش. اس لیے جو گناہ چھوڑ دیتا ہے نیکی تقویٰ پہ آ جاتا ہے، ایک تو اس کی زندگی کی میں برکتیں بڑھ جاتی ہیں، یعنی کہ جو مشکلات گناہ کی وجہ سے آتی ہیں وہ رک جاتی ہیں، لیکن جو اس کی تقدیر میں ہے، جو آزمائش کے لیے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھی ہے کہ میں یہ ہوگا اس کے ساتھ، وہ تو نہیں ٹلے گا. لیکن اس میں اس نیکی تقویٰ کی وجہ سے وہ صبر اس کی کیفیت اس پہ ہوگی، تو پینک نہیں کرے گا, اس میں بھی اس کو دل میں سکون کی کیفیت رہے گی. بظاہر وہ مشکل میں ہوگا, بیماری میں ہوگا, لیکن وہ سکون کے اندر ہوگا, کیونکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ کہا کہ جو مومن ہے اس کے دل کو ہدایت دے دیتے, یہ نکل بات اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتے, تو وہ سکون کی کیفیت میں ہوتا ہے. بلکہ بظاہر وہ پین فیل کر رہا ہو لیکن سکون میں ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی سمجھیں کہ ایک پیشنٹ انڈر سرجری ہو تو پین تو صرف ہوتی ہے آفٹر سرجری, لیکن وہ اس کے اندر کوئی شکوا نہیں ہوتا کہ ڈاکٹر نے کیوں مجھے کاٹ دیا, کیوں مجھے یہاں پہ انسیجن دے دیا, اس کے اندر شکوا نہیں ہوتا ڈاکٹر سے, حالانکہ اسے پین ہو رہی ہے. یہی مسلمان کی کیفیت ہوتی ہے, وہ پین میں ضرور ہو سکتا ہے وہ, لیکن اس کو شکوا کوئی نہیں ہوتا کسی سے, وہ اس کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہے, ٹھیک ہے. تو یہ دونوں باتیں اس میں, ایک تو زندگی کا مقصد بتا دیا کہ زندگی اس لیے ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے یہاں, اور تم اس میں صبر کرو گے, صبر پارٹ آف دا لائف ہے. اب جب یہ کانسیپٹ نہیں ہے تو جیسے کچھ تھوڑا مسئلہ انسان ٹھیک اٹھتا ہے کہ کیوں ہو گیا, یہ کیسے ہو گیا. اب اس کو اسپیکٹرم براڈ کرتے رہے, ایک ایک زندگی کے چاروں طرف ایگزامپل پھیلی ہوئی ہے, بچے کا ایڈمیشن نہیں ہوا کیوں نہیں ہوا, شادی نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی, لوگ رشتہ آ کے دیکھ کے جا رہے ہیں کیوں شادی نہیں ہو رہی. اب یہ ساری ایکچولی اسی آیت کا مظہر ہوتی ہے کہ ہم آزمائے جا رہے ہیں کہ دیکھتے کیا کرتا. اب وہ تیار نہیں ہوتے, اس کو ایسے لے نہیں رہے ہوتے تو پینک کر رہے ہو, اور شکوے نکل رہے ہوتے تو وہاں سے کیوں نہیں ہو رہا, دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں ہو رہا, میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, یعنی کہ یہ کہا کہ ہم آزمائیں گے, ہم آزمائیں گے, میں آزماؤں گا نہیں کہا, ہم آزمائیں گے. اب جو ہم کہا تو اللہ اپنی جلالت کی طرف کہ میں ذاتی طور پہ آزماؤں گا, جبکہ جب ہم کا فیضا آتا ہے اس طرح سے بات کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ خاص طور پہ یہ لوگوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آزماؤں گا, ایگزامنر میں ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے سے منسوخ کیا کہ میں آزماتا ہوں. اب جب اس سے بھی مسلمان کو تسلی ہوتی ہے کہ ایگزامنر وہ ہے, وہ زیادتی نہیں کر رہا, وہ ظلم نہیں کر رہا, وہ میرے ہستے زیادہ نہیں بڑھائے گا, اگر میں نے صبر کیا وہ غیب کے نظام کو حرکت میں لا کے مجھے بچائے گا, اور اگر میں تقریر میں میرے مرنا ہوا مر گیا تو وہاں پہ بھی میری عیش ہے. تو اس میں بھی تسلی ہے کہ ہم آزما رہے ہیں تمہیں. اور آزمایا کیوں جاتا ہے, ٹیسٹ کیوں ہوتا ہے, کہ دوسروں کو شو کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو کتنا قابل ہے, ڈیفریشیٹ کرنا ہوتا ہے لائک اور نالائک اسٹوڈنٹ. ایک اچھا ایگزام کیا ہوتا ہے جو ڈیفریشیٹ کر دے کہ لائک اسٹوڈنٹ ہے, یہ اتنے زیادہ پڑھا ہے, اس نے کم پڑھا ہے, اے وہ اچھا ایگزام ہے. اور آبویسلی اگر ایگزام ایزی بنا دیا جائے, بہت آسان اس کا لیول ہو, تو پھر تو ڈیفریشیٹ نہیں ہوگا. اس ڈیفریشیٹ کرانے کے لیے یہ سارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ کبھی خوف, کبھی بھوک, کبھی کچھ, تو ڈیفریشیٹ ہو جاتا ہے کون صبر کر رہا ہے کون نہیں کر. اگر شریعت ساری آسان ہوتی, ہر چیز انسان کی مزاج کے مطابق بنا دی جاتی, تو پھر کیا ڈیفریشیٹ ہوتا, کیسے بدلتا کون ایفرٹ کر رہا ہے کون ایفرٹ نہیں کر رہا. تو اس لیے وہی بات کہ صبر اس زندگی کا پارٹ ہے, مسلمان کی زندگی کا حصہ ہے, صبر سے ہی ڈیفریشیٹ ہوتے ہیں لوگ. اور اپنی صبر کو جج کرنا چاہیے, اگر اپنی اللہ کے ہاں قرب کو, اللہ کے ہاں مقبولیت کو, اللہ کے ہاں اپنے دین کے لیول کو, اپنی روحانیت کے لیول کو جج کرنا ہے, تو اپنے صبر سے کر لیں, گریڈ کریں اپنے صبر کو, میرا صبر کس درجے کا ہے, میں کتنا صبر کرتا ہوں. اور اس کے لیے کیا سارے اعمال, صبح اٹھتا ہوں کتنا ریگولر, ریگولرٹی صبر ہے, ریگولرٹی سے نیکی پر لگ رہنا یہ صبر ہے, ریگولرٹی سے گناہ چھوڑتے رہنا یہ صبر ہے. اب میں گریڈ کروں گا میں کتنی کرتا ہوں, اس کا صبر نیکی پہ اور گناہ پہ, اور مشکل حالات آتے ہیں تو اس پہ, اور ہر ایک چیز کو گریڈ کرے. خوف کو کیا مطلب, جو کہا کہ خوف سے آزمائیں گے, تو اس میں یہ مراد ہے کہ خوف کسی قسم کی بھی ہو سکتا ہے, ایک یہ بھی ہو سکتا ہے لوگوں کا خوف, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس کا, کہ لوگ باتیں سنائیں گے ان سے خوف ہوتا ہے, نقصان پہنچا دیں گے, خوف ہوتا ہے. میں شریعت پہ قائم رہوں گا خوف ہے, میں سچ بولتا رہا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے گاہک کم ہو جائے، یہ خوف ہے. تو یہ سارے خوف ہیں، لیکن اس میں صبر کرنا کہ ٹھیک ہے میں اس خوف کو ایکسیپٹ کرتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیوی کو جب چھوڑ کے آ رہے ہیں، کتنے خوف ان کے ذہن میں ہوں کہ نہ جانے بیوی بچے کے ساتھ بنے گا کیا. لیکن صبر کرنا کہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑنا. وہ جو اور بھوک سے آزمائیں گے، کھانے پینے کی چیزیں کم ہوں گی، کیسے آگے میں پڑھوں گا، کیسے مجھے رسک ملے گا، کیسے میری جاب کا کیا بنے گا، وغیرہ وغیرہ. جتنے بھی کھانے پینے سے رسک متعلق خوف ہیں وہ اس میں شامل. اور مال کے نقصان سے، اب دیکھیے ان جو اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزیں ذکر کی، ان میں تین چیز انسان کے رسک سے ریلیٹڈ ہیں، جو بھوک، مال کا نقصان اور ثمرات کا نقصان، پھلوں کا نقصان. یہ سب رسک سے ریلیٹڈ، یعنی کہ اتنا بڑا انسان کی زندگی کا یہ خوف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طرح سے اس کو ذکر کیا کہ یہ سارے تم پہ آئیں گے. لیکن صبر سے پہ قائم رہو، اس سے مدد لیتے رہو، نماز سے مدد لیتے رہو، اس کو وے آؤٹ اللہ تعالیٰ دیتے رہیں گے. یہ سب لاسٹ ٹائم کچھ ایگزامپل ذکر کی تھی، کیسے اللہ تعالیٰ نکالتے ہیں اور رزق کا وعدہ کیسے پورا کرتے ہیں جو صبر و نماز پہ قائم رہتا ہے. تو مال کا نقصان، اس میں جتنے مال کے ایکسیڈنٹس ہو گئے، آگ لگ گئی فیکٹری میں وغیرہ وغیرہ، وہ سب اس میں شامل ہے. تو یا تو گناہ سے ہوتے ہیں یا تقدیر سے. اور اگلی چیز جانوں کا نقصان، تو جان چلی جاتی ہے، کبھی اپنی، کبھی بیٹے کی، کبھی رشتے دار کی، کبھی والدین کی، یا انہیں بیماری آ جاتی ہے وہ اس میں شامل، یا ایون مینٹل سٹریس انسان جو گزرتا ہے، سائیکولوجیکل سٹریسز آتے ہیں کہ انسان جو حق پہ رہتا ہے، فجر پہ اٹھ کے جو سٹریس کو گزر رہا ہوتا ہے انسان، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ اس میں شامل ہیں. وہ کہ وہ ہوگا تمہارے ساتھ، وہ ثمرات اور پھلوں کے نقصان. اب یہ ثمرات حالانکہ یہ مال کے نقصان میں شامل تھا، لیکن علیحدہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. اس کی دو وجوہات علماء نے لکھی، ایک تو یہ کہ مدینہ طیبہ میں وہ کاشتکاری ان کا پیشہ تھا، تو اس لیے ان کو زیادہ، چونکہ وہاں تحریر قبلہ ہوا، قبلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی، باتیں سننی پڑی، تو ان کو یہ بھی کہہ دیا گیا ایڈیشنلی کہ تمہارے اوپر یہ بھی نقصان آ سکتے ہیں جو تمہارا زراعت، تمہارا پیشہ ہے. اب اس کو براڈ کیا جائے تو وہ انسان کا جو بھی پیشہ ہو اس کے نقصانات، جہاں سے بھی اس کو مل رہی ہیں چیزیں اس کے نقصان. اور بعض علماء نے کہا کہ اس میں اولاد مراد ہے، کیونکہ وہ دل کا انسان کا پھل ہوتا ہے، دل اس سے اٹیچ ہوتا ہے، تو اولاد کے نقصان سے بھی تمہیں آزمائے گی. کبھی بیماری آئے گی، کبھی اس کی پریشانی دیکھنی پڑ جائے گی، تمہارے حق پہ رہنے کی وجہ سے وہ پریشان ہوگا، وہ بھی ایک آزمائش، یا وہ فوت ہو جائے گا. تو یہ ساری قسم کے پریشانیاں انسان پہ آ سکتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا بشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو. اب یہاں پہ بھی، اب آیت کے شروع سے لے کے ابھی یہ بات تسلسل چل رہا ہے کہ ہر جملہ انسان کو تسلی کے لیے کافی. وہ بشر الصابرین کی خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو، کہ دنیا کے اندر بھی ان کے رحمتیں ہیں، آخرت میں بھی ہیں. دنیا میں بھی اللہ کی معیت ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے درجے ہیں، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اعلان کریں گے صبر کرنے والے کہاں ہیں. وہ جماعت سارے جو لوگ ہوں گے ان میں سے وہ اٹھیں گے اور جنت میں جا رہے ہوں گے. فرشتے پوچھیں گے کہاں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ بغیر حساب کے جاؤ جنت. کیوں؟ تم صبر کرنے والی جماعت، صابرون ہو. تو اللہ تعالیٰ خوشخبری وہ بھی دو، اور آج بھی دو، کہ اللہ کی معیت انہیں حاصل ہوتی ہے، ان کی روحانیت، ان کی اللہ تعالیٰ سے ایک اٹیک بھی بڑھ جاتی ہے صبر کی وجہ سے. اور آج صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا حکم ہو کہ انہیں خوشخبری دو. اب علماء نے اس میں بھی باریک نقطہ لکھا کہ جب آزمائش کی بات ہوئی تو اپنے سے لیٹ کیا تاکہ سارے اس کے لیے لرٹ ہو جائیں. خوشخبری کی بات ہوئی تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ وہ جا کے کہیں کہ اس میں کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ایک جلالت شان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ایک رحمت کی کیفیت انسان کو فیل ہوتی ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے تھے کہ ایسے میں یہ رحمت تم پہ آتی ہے کہ خوشخبری بھی ادھر سے سنو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سنتے ہی ایک رحمت والی کیفیت آتی ہے، اللہ کے نام سنتے ہی جلالت والی کیفیت تاریخ ہو جاتی ہے. تو یہ بھی باریک نقطہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں خوشخبری دیتا ہوں، نہیں کہا کہ آپ انہیں خوشخبری دیں، کیونکہ اس میں بھی رحمت کا پہلو چھپا ہوا. اور آگے کہا اللہ اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہ کہتے ہیں ہم سب اللہ کے لیے ہیں اور ہم کو اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. تو پھر وہی بات کہ اللہ دینا اذا صابت, جب مصیبت پہنچتی ہے. اب علماء نے یہ بھی لکھا کہ جب کا وقت ہے نا, جب مصیبت پہنچتی ہے اس کا مطلب کوئی ایکسپشن نہیں, یہ پارٹ آف دا لائف ہے. کیونکہ یہ اس طرح کا انداز تب اپنایا جاتا ہے جب کوئی چیز یقینی ہو کہ جب وہ آ جائے گا تم نے یہ کرنا ہے, تو یقینی طور پہ وہ آئے گا اور تم نے یہ کرنا ہے. تو جب مصیبت آئے گی پہلے سے تم تیار ہو, میں نے کہہ دیا میں بھیجوں گا, تیار ہو جب وہ آئے گی تو تب تم نے کیا کرنا ہے, انا للہ و انا الیہ راجعون, یہ کرنا. اور اس پورے جملے کے اندر بھی تسلی ہے کیا کہ انسان غم کی کیفیت میں کیوں جاتا ہے, کسی مصیبت میں کسی پریشانی میں غم کی کیفیت میں اس لیے جاتا ہے کہ اس کی ڈیزائر پوری نہیں ہوئی. مثال یہ ہر چیز پہ اپلائی کر لیں, فجر ٹوٹنا اور سونا چاہتا ہے ڈیزائر پوری نہیں ہو رہی, اس کے بیٹے سے محبت ہے فوت ہو گئے ڈیزائر وہاں ٹوٹ گئی, والدین فوت ہو گئے ڈیزائر وہاں ٹوٹ گئی. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ڈیزائر ہے کیوں, اٹیچمنٹ اور تمہاری خواہش اور تمنا کیوں ہے, کیونکہ تمنا تو ہوتی ہے جب تمہاری کوئی چیز ہو, یعنی خواہش تو تب ہو نا کہ میری چیز ہے, میرا جسم ہے, میری بیٹا ہے, میری والدین ہے, میرا جب ساتھ لگتا ہے تب انسان کے اندر وہ ڈیزائر آتی ہے, کب تمہارا کچھ نہیں ہے. اس کی ایسی سمجھے انسان کہ جب کس کو امانت رکھوائے اور وہ لینے آئے تو انسان کو دیتے ہوئے کوئی تردد نہیں ہوتا, کوئی غم نہیں ہوتا وہ کیوں آ گیا لینے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کئی بار غم کی کیفیت میں چلا جاتا ہے, رو پڑتا ہے, اس کی وجہ بھی کیا ہے, اس کی مثال یوں سمجھے کہ جب جیسے انسان اپنی بیٹی کی شادی کرے اور شادی میں خوش ہوتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے, لیکن ساتھ اسے غم بھی ہوتا ہے کہ بیٹی جدا ہو رہی ہے, تو اس اٹیچمنٹ کی وجہ سے غم بھی ہے لیکن خوشی بھی ہے. تو اسی طرح مومن کی کیفیت ہوتی ہے کہ اللہ نے کچھ لے لیے ٹھیک ہے اسی کی تھا لے لیا, نہیں غم کبھی کبھار ہوتا ہے یا اس کو ہوتا ہے اٹیچمنٹ کی وجہ سے, کہ بیٹے سے اٹیچمنٹ تھی, ماں سے اٹیچمنٹ تھی, چیز سے اٹیچمنٹ تھی, وہ نکلا تو اس کا غم ہوا فطری طور پہ, لیکن اندر سے وہ خوش ہوتا ہے, اس کو کوئی ایسی کیفیت بے چینی والی نہیں ہوتی کہ یہ کیوں ہو گیا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اس سارے غم کو ہلکا کر دیا کہ میرا تھا میں نے لے لیا, اور آپ نے کہہ دیا ان میں نہیں راضی ہوں, یاد رکھو وہ چیز جو تم سے چھینی وہ میری تھی میں نے لے لی اور تم بھی میرے ہو, تمہیں بھی میں لے لوں گا, تو اتنا غم نہ کرو. انسان کیونکہ فوت ہوتا ہے غم میں چلا جاتا ہے, تو وہ اللہ نے کہا اتنا نہیں راضی ہوں, تم بھی ان کے پاس جا رہے ہو, اور عالم ارواح میں ساری مل جاتی ہیں آپس میں. اگر عالم بس وہ علیین میں نیک روح ہو تو وہاں اکٹھی کر دی جاتی ہیں, وہ جب دوسرا مقام ہو وہاں اکٹھی کر دی جاتی ہیں, تو وہ آگے چلے گئے تو اس میں بھی تسلی مل گئی کہ تم بھی یہاں پہ ہمیشہ رہنے تھوڑی آئے ہو, تم نے بھی آگے چلے جانا. تو پورے انسان کے ہر غم کے ہر پہلو کو اللہ تعالیٰ نے ہلکا کر دیا, آگے ساری آیت کو سمجھ لے کہ آزمائش ہے یہ ہوگا, ٹیسٹ ہے ہوگا, اور کیوں نہیں کر سکتا انسان, اور یہ اللہ تعالیٰ کی چیز تھی وہ لے لی, اور تم نے بھی ان کے وہاں چلے جانا ہے, تو یہ سارا انسان کی تسلی کا سامان. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اور انسان کو تسلی دی اور اس کے خوشخبری سنائی کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم و رحمہ و اولئک هم المهتدون, یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی طرف سے خصوصی عنایتیں رحمتیں ہوتی ہیں اور عام رحمت ہے, اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا. ایڈیشنلی لیکن ہر کتنی تسلی کا سامان, کتنا جیسے اللہ تعالیٰ خوش ہو صبر کرنے والوں, ایسی اسٹرگل کرنے والوں کہ کہاں کہ صلوات ہے, صلوات ہے اللہ تعالیٰ کی ان لوگوں پہ. ایک اللہ تعالیٰ صلوات, جیسے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ صلوات بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور فرشتے بھیجتے تم بھی ہم پہ صلوات بھیجو. اب مومنین کو بھی اللہ نے کہا کہ تم پہ بھی صلوات ہے, اب اس کا درجہ فرق ہوتا ہے, اس کو خصوصی رحمت کہہ دیا. تو اللہ ایسے اس کے متوجہ ہو جاتا ہے, اور عام بھی رحمتیں ہیں. تو بعض اللہ نے لکھا کہ اس سے مراد ہے کہ آخرت کی بھی رحمت اور دنیا کی بھی رحمت, آخرت کی میت دنیا کی میت, آخرت کی خوشخبریاں دنیا کی خوشخبریاں. آخرت میں غیب کا نظام حرکت میں آتا ہے جنت میں, اور دنیا کے اندر غیب کا نظام حرکت میں آتا ہے, دونوں کی خوشخبری اسے مل رہی. وہ لائے کا محمد محتدون اور اسٹریس کے ساتھ, اور یہی لوگ ہدایت پر ہیں, یہ ہے وہ راستہ جس کے لیے ہم دن رات دعائیں کرتے ہیں دن الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے، وہ صبر ہے، اس اسٹریٹ پاتھ پہ جمے رہنا صبر ہے، اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے نکال کے اللہ کے ذکر یاد میں لگائے رکھنا، اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ قائم رکھنا، یہ صبر ہے، یہ وداؤٹ ایفرٹ نہیں ہوتا. اس میں سارے کوشچنز آنسر ہو رہے ہیں کہ جو نوجوان لوگ کرتے ہیں اپنی نگاہوں کی حفاظت سے متعلق، جو مشکل میں لوگ کرتے ہیں کہ جب کسی کی بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا، وہ نوجوان لڑکیاں کرتی ہیں کہ ہمارے رشتے نہیں ہو رہے، اور جو وہ سارے لوگ جو کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے اللہ کی یاد میں بیٹھنے کا، سب کا یہ آنسر یہاں پہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ صبر مانگتا ہے، ایک ایفرٹ مانگتا ہے. یہ ایسا نہیں ہوگا خود بخود سب کچھ ہو جائے. تم سارا دن ٹی وی دیکھتے رہو، وقت نکل آئے ہر چیز کے لیے، تم سارا دن فیس بک پہ بیٹھے رہو، سارا دن واٹس ایپ پہ بیٹھے رہو، وقت نکل آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، تمہیں کچھ نہ کچھ اسٹرگل کرنی پڑے گی. یہ سارے اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں، یہی ہدایت کا راستہ. وہ لب مومنون، مومنین وہ ہیں جو لب باتوں سے، فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کو اپنے ٹائم کی قدر ہوتی ہے کہ میں زندگی ہے کہ مزاق نہیں ہے. وہ غیر ضروری بولتے بھی نہیں، غیر ضروری لوگوں سے رشتے بھی نہیں، ان کی بالکل ڈسپلن لائف ہوتی ہے. یہی صبر والے کی زندگی. تو مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے اس بات کو، اس کانسیپٹ کو کلیئر کیا. اور جب انسان کو یہ شکر اور صبر کی کیفیت حاوی ہوتی ہے تو اسے ایک مقام مل جاتا ہے جو مقام رضا ہے، کیونکہ انسان میں ہی کیفیت ہے، کچھ اسے ملا ہے کچھ اسے چھنا ہوا ہے. تو جب یہ شکر ہوتا ہے، اس کی کیفیت، اس پہ فیل ہوتا ہے کہ کیا کیا اللہ نے مل دیا، خوشی کی کیفیت. اور صبر یہ ہے کہ جب چھن گیا کوئی اسے غم نہیں ہے، اسے تب بھی یہ خوشی کی کیفیت ہے کہ اللہ کی دی اس نے لے لی. تو اب اس شخص کے قلب پہ جھانک کے دیکھیں تو وہ ایک راضی ہوتا ہے، اللہ حقیقی راضی ہوتا ہے، تکلف راضی نہیں ہوتا، حقیقی راضی ہوتا ہے. یہ ہے مقام رضا، اور یہ ہے ایکسٹریم روحانیت کی اور دین کی، اور کہ انسان کو یہ مقام رضا مل جائے. ایک بار ایک اللہ والے سے، اللہ والے ہیں، ان سے میں نے بلاتے خود یہ سوال کیا، اور میں عام طور پر پوچھتا رہتا ہوں کیونکہ کی پوائنٹس پہ اثر کرنا ہوتا ہے تاکہ زندگی میں اس کو لایا جائے. میں نے کہا کہ روحانیت کی ایکسٹریم کیا ہے، کیا میرا ایم کیا ہے، کہاں پہنچنا ہے؟ تو ان کا آنسر یہ تھا کہ مقام رضا روحانیت کی ایکسٹریم. جب تم اپنے دل کے اندر جھانکو، تمہیں ذرا برابر بھی کوئی غم پھیلنا ہو اللہ تعالیٰ کی کسی بات پہ، کہ شریعت پہ، وہ ہے روحانیت کی ابتدا. اپنی جوانی سے، بچپن سے، آج تک اور آگے جو حالات آئیں گے، تمہیں کوئی شکوہ نہ ہو کہ یہ کیوں ہوا، ایسا ہو جاتا، ایسا ویسا بھی نہ ہو، انسٹنٹ بس بھی نہ ہو زندگی میں، وہ ہے مقام رضا، اور وہ اس کی ایکسٹریم. اور یہ بات نہیں میں رہے، میں انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بتاؤں گا کہ علماء نے، مشائخ نے اس راستے کو جو اللہ تک جاتا ہے، مقام سلوک جسے کہتے ہیں، اس کو 10 درجوں میں ڈیوائڈ کیا ہے. اس کے 10 درجے رکھے ہیں، جو توبہ سے شروع ہوتے ہیں کہ جب انسان نیت کرتا ہے کہ گناہ چھوڑ کے اللہ کا ہو جاؤں، توبہ سے شروع ہوتا ہے، اور آخری درجے جو مقام رضا، اور یہ صبر، شکر، انابت، یہ سارے راستے کے درجے ہیں. تو جب یہ کیفیت انسان کے اندر آئے تو انسان کے اندر اتر جاتی ہیں، تو وہ مقام رضا پہ ہوتے ہیں. اور یہ ایک بات ہی یہاں صبر ہے، سن لیا گیا، اب اس کو اپلائی کرنا شروع کریں زندگی میں، پتہ چلے گا یہ ہوتا کیا. جب دل ٹوٹا رہتا ہے ہر وقت، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکست کا ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساتھ. یہ جب نقطے پہ پہنچ جاتا ہے کہ دل ٹوٹنے کے لیے بنا، یہ ٹوٹا رہے گا، میں نے صبح سے رات تک اس کو توڑنا ہے، لیکن اللہ کی میں شریعت نہیں توڑ سکتا، میں جان دے سکتا ہوں، شریعت نہیں توڑ سکتا، میں نگاہ نہیں اٹھا سکتا، میں جان دے سکتا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول سکتا، میں جان دے سکتا ہوں. جب یہ کیفیت ہوگی، یہ صبر کا موقع. تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے، اور اسی لیے مقام سلوک کا جو آپ نے مقام رضا رکھا اور راستے میں سب طے ہو جاتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ذکر کی کثرت بھی سارے مقامات طے کرا دیتی، اور وہی بات ذکر اندر سے انسان کو بدلتا ہے. اور دوسری چیز، اسٹل اسے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے. تو یہ مجاہدہ اور یہ ذکر، یہ دونوں مل کے اسے ان سارے راستوں سے یہ کیفیات و مقامات دے دیتے ہیں. اور ساتھ ساتھ اللہ کی سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے حق ان ساری چیزوں کی حقیقت نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. یا اللہ پاک آپ بھی دونوں جہانوں کے مالک ہیں, خالق ہیں, تمام تعریف ہیں, تمام بڑائیاں, تمام عظمتیں, تمام خوبیاں, تمام اچھائیاں آپ کے لیے ہیں. یا رب العزت آپ ہی نے ہمیں بنایا, اللہ اللہ احسن بنایا, ہمیں زندگی دی, ایمان دیا, یا اللہ قرآن جیسی نعمت دی, یا اللہ ہمیں والدین دیے جنہوں نے تربیت کی, ہمیں ساتھ دیے جنہوں نے گائیڈ کیا. یا اللہ پاک آپ نے تمام اسباب مہیا کر دیے اور آج اپنی یاد میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرما دی, ہمیں اپنے قرآن کو سمجھنے سمجھانے کی اللہ توفیق نصیب فرما دی. یا اللہ یقیناً آپ کا بھی خیر کا ارادہ ہے. یا اللہ پاک ورنہ کتنے بے ایمان لوگ دنیا کے اندر ہیں, کتنے تیرے باغی یا اللہ پاک تجھے نام ماننے والے موجود ہیں. آپ نے ہمیں سلیکٹ کر کے یا اللہ بغیر ایفرٹ کے ایمان والوں میں شامل کر کے قرآن ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا. یا اللہ پاک جب آپ کا خیر کا ارادہ ہے تو یا اللہ پاک کی رحمت سے, یا اللہ پاک آپ ہی کی توفیق سے جتنا ہو سکا ہم نے ایفرٹ کر لی. یا اللہ پاک آپ اپنے شان نشان ہمیں اجر بھی نصیب فرما دیجئے, اور یا اللہ ان کی حقائق بھی ہم پہ کھول دیجئے. یا اللہ پاک زبان سے یہ باتیں ہمارے دل میں اتار دیجئے, یا اللہ زندگی میں اتار دیجئے, ہماری سستی کہانی کو ختم کر دیجئے. یا اللہ ہم نہ جانے کیسے یا اللہ عجیب مسلمان ہیں کہ یا اللہ پاک کے ذرا سے بھی آپ کے لیے کوئی قربانی دینے کو تیار نہیں ہے. یا اللہ قربانی کے لیے جانور ذبح کر دیتے ہیں لیکن اپنی ایک بھی عادت کو بدلنے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ صبح اٹھنا ہمارے لیے مشکل, یا اللہ پاک نگاہوں کو جھکانا مشکل, یا اللہ زبان کو کنٹرول کرنا مشکل, یا اللہ پاک داڑھی رکھنا مشکل, پردہ کرنا مشکل, یا اللہ لوگوں کی باتیں برداشت کرنا مشکل. یا اللہ یہ چیز بھی آپ کے لیے ہم قربان کرنے کے لیے تیار نہیں. یا اللہ پاک آپ اپنی رحمت سے سبق کی حقیقت ہم پہ کھول دیجئے, ہمیں اس پہ زندگی کی حقیقت کھول دیجئے کہ زندگی آپ نے کس لیے بنائی, کس لیے ہمیں بھیجا, یہ وقت کیا ہے, یہ کس لیے ہمیں دیا گیا ہے, یہ شعور کس لیے ہمیں دیا گیا ہے, قرآن کس لیے ہمیں دیا گیا ہے, آپ کی ذات کون ہے, آپ کی حقیقت کیا ہے, آپ کی معیت کیا ہوتی ہے, آپ کا قرب کیا ہوتا ہے. یا اللہ پاک یہ دنیا میں کیسے حاصل کیا جاتا ہے, جنت کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے, اس کے اونچے مقامات کیا ہیں. یا اللہ پاک یہ سارے حقائق ہم سے کھول دے, اس علم کو ہمارے یا اللہ پاک دل کے اندر اتار دے, ہمارے عمل کے اندر اتار دے. یا اللہ پاک جو ہمارے پہ ایک سستی اور لیزینس حاوی ہے اس وجہ سے کہ ہم نے یا اللہ پاک علم کو عمل میں نہیں ڈھالا, یا اللہ پاک اپنی رحمت سے اس لیزینس کو ختم کر دے. یا اللہ پاک جو گناہ باعث بنے ہوئے ہماری سستی کا ان گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ پاک جو گناہ باعث بنے ہوئے ہیں ہمارے رکے رہنے کا, یا اللہ تیری طرف آگے بڑھنے سے ان کو معاف فرما دے. یا اللہ پاک جو بھی وجوہات اپنی رحمت سے معاف فرما دے, اور یا اللہ پاک جتنے اسباب ہیں جو کہ یا اللہ تیرے قرب کے لیے متعین ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے ان اسباب کو ہمارے لیے بسہولت میسر فرما دیں, اور بسہولت اس پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیں. یا اللہ پاک ہم ناز نخروں میں پلے ہوئے ہیں, ہم ذرا مشکل برداشت نہیں کرتے, یا اللہ اپنی رحمت سے اپنے تک آنے کا راستہ بھی آسان فرما دیجئے. یا اللہ پاک جس طرح آپ نے ہمارے جسم کو آسانیاں دیں, یا اللہ ہماری روح کی ترقی کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ پاک اپنے قرب کے لیے ہم آسانیاں پیدا فرما دے. یا اللہ رحمت والا معاملہ فرما. یا اللہ پاک جو لوگ پریشانی اور مشکلوں میں ہیں اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما, ان کی مشکلیں آسان فرما. یا اللہ غموں کو دور فرما. جو یا اللہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے ان کو رزق حلال نصیب فرما. جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے نہ ہونے کی وجہ سے, انہیں نیک صالح اولاد نصیب فرما. جن کی اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صالح بنا. یا اللہ پاک آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. یا اللہ پاک دین میں ان کا ساتھی بنا. ان کے لیے یا اللہ پاک آزمائش نہ بنا. یا اللہ پاک جو صحت کی وجہ سے پریشان ہیں, بیمار ہیں, انہیں صحت کاملہ نصیب فرما. ان کے رشتہ دار بیمار ہیں, ان کے رشتہ داروں کو صحت کاملہ نصیب فرما. جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا نصیب فرما. یا اللہ پاک جو جس مشکل میں ہے اس کو اس مشکل سے نکال دیجئے. ہم سب کو عافیت والی زندگی نصیب فرما. عافیت و ایمان کے ساتھ ایمان والی موت نصیب فرما. عافیت کے ساتھ یا اللہ قبر میں رہنا نصیب فرما. عافیت کے ساتھ حشر کا معاملہ فرما کے بلا عذاب بلا استحقاق جنت سے دور نصیب فرما. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے مقام رضا نصیب فرما, مقام صبر نصیب فرما, مقام شکر نصیب فرما. اپنی رحمت کا ہم معاملہ فرما. یا اللہ ہمارے والدین یا اللہ پاک کی زندگی میں یا اللہ اور عمر میں اور صحت میں برکت یا برکت پیدا فرما، یا اللہ پاک ہمارے مشاہد کے ساتھ ہے کسی ہیں تو ہمارے برکت پیدا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مقصد فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، یا اللہ پاک مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنا آسان فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے پوری امت کو سچی پکی توبہ نصیب فرما اور اپنی طرف بڑھنا آسان فرما، یا اللہ پاک اپنی رحمت سے جو خیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء نے، صحابہ نے، اولیاء نے مانگی خیر نصیب فرما، جن شروع سے پناہ مانگی وہ شروع سے پناہ نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔